ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام علماء کرام اور میری جماعت کے اکابرین اور عزیز نوجوان بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے یہاں جمع ہیں میں انشاءاللہ العزیز اپنے وقت میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنی بات ہو وہ صحیح دلائل کے ساتھ ہو اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو لیکن اگر کوئی پریشان کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود ہی بھگتے گا اللہ کے فضل سے کیونکہ ہمیں پتا ہے بعض بھائیوں کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ اگر اس کے انجام سے واقف نہیں ہوتے کہ بعد میں ہونا کیا ہے جس بھائی کو شرعی مسئلہ مطلوب ہو اس کا حق ہے وہ پوچھے اللہ کے فضل سے جتنا ہمیں علم ہوا ہم ذکر کریں گے جس بات پہ علم نہ ہوا واللہ عالم کہہ دیں گے تو اہل حدیث کا میرے بھائیو عقیدہ منحج ہر مسئلے کے لیے دلیل یا اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے اور پھر یہ بھی یاد رہے بعض مسائل میں آیات اور احادیث بالکل صراحت کے ساتھ اور واضح ہوتی ہیں اور بعض مسائل میں صراحت اور توضیح نہیں ہوتی لیکن کتاب اور سنت کی نصوص سے اس کا استدلال کیا جاتا ہے کئی بھائی اہل حدیث کا موقف نہ سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے ایک موقف بنا کر اس کو اہل حدیث کے ذمہ لگا دیتے ہیں میرے بھائیو یہ بات صحیح اور درست ہے کہ جو مسئلہ آئے اللہ کے قرآن سے और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से उसका हल निकाला जाए। और ये मैं हदीस से ही बात जिक्र करूंगा। देखें सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों हदीस की सही तरीन किताबें हैं। इनके अंदर किताबुल लिबास में अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। एक दफा बयान किया لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن وہ عورتیں جو اپنا جسم گود کر اس میں نیل بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں یا چہرے کے بال نوچتی ہیں یا حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اپنے دانتوں کو رگڑ کر باریک کرتی ہیں سوراخ کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ٹھہرتی ہے۔ جب یہ مسئلہ بیان کیا ام یعقوب نامی ایک بی بی نے سوال کیا اے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ نے اس طرح یہ بات بیان کی ہے؟ فرمانے لگے مال یا لا الانو من لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی کتاب اللہ تعالی۔ ان الفاظ پہ غور فرمائیں کہ مال یا لا الانو کیا ہے مجھے کہ میں لعنت نہ کروں؟ من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے وہ ہوا فی کتاب اللہ تعالی اور وہ اللہ تعالی کی کتاب میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو بات ذکر کی نا کہ جسم گودنے والی گدوانے والی نیل بھرنے ہیں جو بال کھینچنے والیاں دانت باریک کرنے والی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ مسئلہ کہاں ہے؟ ہوا فی کتاب اللہ تعالی اللہ کی کتاب میں ہے۔ اس بی بی نے کہا قرات ما بین اللوحین ما وجدت فیہ دو تختیوں کے درمیان جو اللہ کا کلام ہے اس کو میں نے پڑھا ہے ما وجدت فیہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے اس کو میں نے اس میں نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی لو کراتی ہے لوجتی ہے اگر تو نے قرآن حکیم پڑھا ہوتا یعنی سوچ سمجھ کر لوجتی ہے یہ بات تو اللہ کی کتاب میں پا لیتی۔ پھر فرمایا اما کراتے کیا تو نے اللہ کے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وہ جو ہمارے بینر پہ آیت لکھی ہے ما آتاکم الرسول فخذوه بمانا ہاتھ مانو سنت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو اور جس سے آپ روکیں اس سے رک جاؤ۔ آپ اس کے اوپر غور فرمائیں مسئلہ جو بیان کیا کہ یہ کام کرنے والی بیویاں اللہ کی لعنت کی مستحق ہیں کیا یہ الفاظ اللہ کے قرآن میں ہیں؟ الحمد سے لے کر بناس پر پورا قرآن پڑھیں کہیں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ قاضی نے مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا بھی ہے بابا فی کتاب اللہ اللہ کے قرآن میں ہے لیکن جب آگے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جب قرآن میں آیت آگی کہ وہ جو دیں لے لو جس سے روکیں رک جاؤ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو کتاب اللہ ہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول صراحتاً قرآن میں نہیں ہے یہ انہوں نے استدلال کیا ہے وما آتاکم الرسول سے کہ یہ آیت جب کہتی ہے اللہ کے نبی جو دیں وہ لے لو جس سے روکے رک جاؤ جب آپ نے منع کر دیا تو یہ کتاب اللہ ہی ہے۔ بخاری مسلم کی یہ صحیح حدیث بتاتی ہے کہ کئی مسائل صراحتن بھی ہوتے ہیں تو استدلال کرنا بھی کتاب و سنت سے یہ حدیث ہی ثابت ہے۔ تو کئی لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کوئی مسئلہ لے کے بھیج دیں گے یہ لفظ حدیث میں ہونے چاہیے۔ اہل حدیث نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ لفظ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر ہوں، بعض مسائل کے لیے صراحتن الفاظ موجود ہوتے ہیں اور بعض مسائل کے لیے الفاظ نہیں تو استدلال کتاب و سنت سے ہوتا تو ہوتا ہر مسئلے میں یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، اس کے تحت رہ کر پھر جو مسئلہ ہوگا پوچھتے رہنا۔ اہل حدیث کے بارے میں ابھی آپ نے میرے مشائخ سے بھی سنا ہے اور پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ اہل حدیث کسی اور شخص کی بات کو حجت اور دلیل نہیں مانتا، دلیل ہے تو اللہ کے قرآن کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ کہتے ہیں یہ تو صرف دو دلیلیں ہی مانتے ہیں، ہمارے نزدیک تو چار دلیلیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن، ایک نبی کی حدیث، ایک اجماع امت اور ایک قیاس۔ میرے بھائیو یاد رہے، جو میرے بھائی یہ بات کہتے ہیں، اگر وہ دھیان سے سوچ سمجھ کر اپنے مذہب کی اصول فقہ کی کتابیں پڑھے تو انہیں ہماری بات کی حقانیت بالکل کھل کر واضح ہوگی۔ یہ نور انوار جو المنار کی شرح ہے، اصل کتاب المنار، دیکھیں اس کو، اجماع کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کا استناد کتاب اور سنت پر ہو، اور قیاس کے لیے بھی ان بزرگوں نے یہ شرط عائد کی ہے کہ جس چیز کے اوپر قیاس کیا جاتا ہے، جس کو مقیس علیہ کہتے ہیں، وہ کتاب اور سنت۔ تو پھر اصل چیز تو کتاب اور سنت ہی ہوئی نا، وہ اجماع اجماع نہیں ہے جس کے پیچھے کتاب اور سنت کی دلیل نہ ہو، وہ قیاس قیاس صحیح نہیں ہے جس کے پیچھے کتاب اور سنت کی دلیل نہ ہو۔ ہم تمہارے ان قیاسوں کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں جو صحیح حدیث بھی ہوتی ہے، پھر بھی اس کے مقابلے میں امام کا قیاس ہی چلتا ہے۔ اور جب ہم فقہ کی نفی کرتے ہیں، کئی بھائی سادے ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن حکیم میں بھی فقہ کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں بھی فقہ کا ذکر ہے، اللہ نے کہا نہیں تو وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان ہی قتال کے لیے نہ نکل جایا کریں، کچھ لوگ جو ہیں ایسے بھی رہیں کہ جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، لیا تو فکر ہوں پھر دین، دین کی فقہ حاصل کرنے کے لیے پیچھے رہیں۔ حدیث میں ہے صحیح بخاری میں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نہیں رضی اللہ بہی خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ ادا کر دیتا۔ تو یہ آیت اور حدیث ہے، اس طرح کی پڑھ کے کہتے ہیں فقہ کا ثبوت تو قرآن حدیث سے ہوا۔ میرے بھائیو جو دین کی فقہ ہے، قرآن کی فقہ، سمجھ بوجھ قرآن کی، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمجھ بوجھ ہے، دین سمجھنا، قرآن سمجھنا، حدیث سمجھنا، اس کے تو ہم قائل ہیں۔ وہ فقہ جو آپ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے، جس کو آپ فقہ اندھی کا نام دیتے ہیں، اسے ہم نہیں مانتے۔ جب فقہ کا انکار کرتا ہے اس سے مراد وہ جو کوہے کے اندر بنائی گئی ہے، یا ماورا نہر کے انفیوں نے بنائی ہے، بغداد کے انفیوں نے بنائی ہو۔ ہاں اگر چیز کتاب اور سنت کے تحت ہے، سمجھ آتی ہے اللہ کے قرآن سے، نبی کی حدیث سے، تو کتاب اور سنت کی سمجھ یہ اصل فقہ اسلامی ہے۔ جو وہاں تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ ان کے ہمارے اپنے بھائی بھی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، پیچھے میں کافی حوالے دے چکا ہوں اس کے۔ تو میرے بھائیو نجات اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر لی جائے۔ قیامت والے دن یہی دین کام آئے گی، کوئی امام وہاں ساتھ نہیں دے گا، کوئی مرشد سید رہنما رہبر کام نہیں آئے گا، کام آپ کے صحیح عقائد اور صحیح اعمال آئیں گے جو اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتے ہوں گے۔ ہماری کوئی آپ سے دشمنی تو نہیں ہے، کوئی انعت نہیں ہے آپ سے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی زمین کا کیس نہیں ہے آپ کے ساتھ، کوئی کسی بلڈر کا جھگڑا نہیں ہے۔ ہم تو اس وقت ہمیں دکھ ہوتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث سامنے آنے کے باوجود بھی اسے نہیں مانتے، پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں اس وجہ سے کہ میرا مدد یہ نہیں۔ میرے بھائیو دیکھیں، نکاح کا مسئلہ ہے، حکمار رکھا جاتا، کتنی ہی صحیح ترین حدیث موجود ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے لیے کوئی مال کی مقدار متعین نہیں فرمائی، زیادہ کتنا اور تھوڑا کتنا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ حق مار 10 درہم ہونا چاہیے، پرانے زمانے میں اس کا جو نکالا ہوا تھا ریٹ وہ کئی جاتوں نے آج بھی ہے، کہتے ہیں شری مار 32 روپے۔ پچھلی سے پچھلی رات میں صادقہ آباد تھا تو وہ بتا رہے تھے ہمارے 125 مولوی نے کہا مہنگائی ہو گئی ہے، تو کم از کم جو ان کا مدد آیا کہتے ہیں کہ 10 درہم سے نیچے مار نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ مدد صحیح حدیثوں کے خلاف۔ جس طرح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما تھے، ایک بی بی آئی، اس نے آ کر کہا میں اپنے آپ کو یا رسول اللہ آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ایک شادی نے کہا جب جمیحا علم تکن لک حاجہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت پر ضرورت نہیں اس بیوی کے ساتھ میرا نکاح کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا یار سر یہ جو میں نے چادر تہ بند باندھا ہے نا اس کے سوا تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں اس طرح خاتم من حدیث, جا جا کے گھر تلاش کر اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیا تلاش کی, بتایا اگر میرے گھر میں کچھ نہیں ہے ایک چادر تہ بند ہے جو میں نے باندھ رکھا ہے تو شادی کی عادت بھی ہے. ہمارے یہاں تو بڑی مصیبتیں ہیں نا, نکاح کرنا ہو کسی بھائی کا تو سال ا سال بندہ اتنا جمع کر لیتا ہے قرض اٹھا اٹھا کے قرضے کے نیچے دب جاتا. مہاراج آپ نے فرمایا حل ماہ کا من القرآن شریف, کیا قرآن پاک میں سے کوئی سورت کچھ حصہ تیرے پاس ہے تجھے یاد ہے؟ فرمایا نام یا رسول اللہ سورہ تو قضا و سورہ تو قضا. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں سورت یاد ہے فلاں سورت یاد ہے. فرمایا جا میں نے تیرا نکاح اس بیوی کے ساتھ کر دیا, یہ جو صورتیں تجھے یاد ہے اس کو جا کر سکھا دینا, اسی کے بدلے تیرا نکاح ہو گیا. اس حدیث کے تحت ملا علی قاری بہت بڑے انفی عالم گزرے ہیں, مشکات کی شرح لکھی ہے انہوں نے مرقات. اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں امام شافعی اور جمہور ائمہ محدثین رحمت اللہ علیہ اجمعین کا مطلب یہ ہے کہ مہر کی کم از کم کوئی مقدار متعین نہیں ہے, اور امام منیبا کا مطلب یہ ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں یہ مذہب اس صحیح اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. دو لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ یہ مذہب اس صحیح اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. سوچنے کی بات ہے میرے بھائی, جب پتا تو چل گیا کہ ہمارے امام کا مذہب اس مسئلے میں اس صحیح اور صحیح حدیث کے خلاف ہے پھر کیا حق ہے؟ امام کی بات چھوڑ کر کس کی لی گئے کیوں بھائی؟ امام کی مانے یا اللہ کے نبی کی؟ خود لکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب اس صحیح اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جب صحیح اور صریح حدیث مذہب کے خلاف موجود ہے تو اپنا مذہب چھوڑ کر نبی کی حدیث لیتے, لیکن وہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ 10 درہم ہی ہمارا مذہب. یہ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث موجود ہے, اس کے بعد پھر انحراف جو ہے صحیح حدیثوں سے بھاگنا یہ اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت میں ڈالنا. میرے بھائیو ہم تو آپ کو اس چیز کی دعوت دینے آئے ہیں, اللہ کے بندو اللہ نے ہمارے اوپر اطاعت غیر مشروط صرف دو ہی رکھی ہیں, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, کوئی بغیر کسی شرط کے, اور کوئی اطاعت اللہ نے نہیں رکھی. اولی الامر کی بھی بات قرآن نے کی ہے, خواہ آپ اسے فقیہ مراد لیں یا حاکم وقت مراد لیں, قرآن حکیم کی آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ ان سے بھی اختلاف ہو سکتا, عالم سے اختلاف ہو جاتا ہے, حاکم سے اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کا حل یہی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا آپس میں کسی بات میں تنازع ہو گئے اس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تمہارا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جس کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہو وہ تو اپنے مسئلے کو اللہ رسول کی طرف لٹائے گا, جس کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان صحیح نہیں ہے وہ اپنا مسئلہ اللہ رسول کی طرف نہیں لے کے جائے گا. لیکن اللہ اور اس کے رسول والا راستہ ذالک کا خیر واحسن تاویلا, بہتر اور انجام کے اعتبار سے اچھا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام مسئلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جائے. چار, ان کی تمہارے اوپر تقلید واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو جس میں یہ آئے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے, کیونکہ آج کل ہمارے بھائی یہی لکھتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے, ان سے باہر نکلنا گمراہی ہے اور جہنم میں جانا ہے. یہ دونوں سب کے لکھتے ہیں, قابریلوی ہوں یا دیوبندی بھائی ہوں, سب نے یہ بات لکھی ہے کہ ائمہ اربعہ سے خروج ان کے مسائل سے باہر نکلنا جہنمی ہونا ہے. اور ایک طرح جب کہتے ہو کہ ہمارے لیے مسائل عدلہ اربع سے ہونے, جاؤ میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. عدلہ اربع یہی ہے نا, قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس. قیاس بھی مقلد کا نہیں, مجتہد مطلق کا. اپنے کسی عالم سے جا کے پوچھو, قرآن کی ایک آیت پیش کریں جس میں ہو کہ چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے, باہر نکلنا جہنم میں جانا ہے. آیت نہ ملے نبی کی کوئی حدیث, جائے آیت صحیح کا بھی مطالبہ نہیں, کوئی ضعیف حدیث نکال کے دکھلا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ چار اماموں میں سے ایک امام کی تقلید واجب ہے, یا جس کو تم اجماع امت کہتے ہو, اپنے مذہب کی اصول کی کتابوں میں جو اجماع کی تعریف لکھی ہے کہ اتفاق ہو مجتہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر من الاصول, زمانوں میں سے کسی زمانے میں امت کے اس وقت کے تمام فقہا کا ایک کسی مسئلے پر اکٹھ, جسے تم اجماع کہتے ہو, جاؤ تاریخ میں ایک دو ایسا دکھلا دو کسی کتاب کے اندر سے, اس وقت کے تمام علماء فقہا مجتہدین محدثین مفسرین اس بات پر جمع ہو گئے ہوں کہ ائمہ اربع کی تقلید سے باہر نکلا جہنم میں جانا. یا پھر تیسری دلیل تمہاری مجتہد مطلق کا کیا, تمہارے نزدیک مجتہد مطلق ہیں ہی چار, امام شافعی, مالک, احمد ابن حنبل, ابو حنیفہ, چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کا قیاس اور اجتہاد اس کی کتاب سے یا اس کے کسی شاگرد نے اس سے نقل کیا ہو کہ ائمہ اربع کی تقلید واجب ہے, اسے باہر نکلا جہنم میں جانا. جاؤ ایک بھی دلیل پیش کر دو, ہم تمہارے ساتھ. سوائے گمرائی کے اور ضلالت کے میرے بھائیوں کیا رکھا آپ لوگوں, دعوت ہم آپ کو اللہ اس کے رسول کی دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ ہمیں کھینچ کر کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. ہدایت, صراط مستقیم, اصل جنت والا راستہ ہے ہی اللہ اس کے رسول کا, کتاب اور سنت کا, قرآن اور حدیث کا. میرے پاس پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا, المستدرک للصحیحین میں امام حاکم نے اور ابن ابی حاکم نے کتاب و سنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے. آپ نے فرمایا, لوگو ترکتو فیکم ما انہیں تسمتم بہی لن تدلو ابدا, کتاب اللہ ہے و سنت نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم. میں تم نے ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, ترکتو فیکم ما انہیں تسمتم بہی, اگر مضبوطی سے تھام لو گے لن تدلو ابدا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اہل علم جانتے ہیں کہ یہ تدلو کے اوپر جو لفظ داخل ہے, یہ آنے والے زمانے میں کسی کام کی تاکید سے نفی کرتا. جیسے علم تفالو علم تفالو, اگر تم نے آج تک یہ کام نہیں کیا کر بھی نہیں سکو گے. تو لن تدلو ابدا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس کو تھام کے رکھو گے. کتاب اللہ ہے و سنت نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے اور تو کچھ نہیں فرمایا, یہی کہا, اسے تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو آؤ سیدھے راستے کے اوپر, اللہ کے راستے پر, اس کے رسول کے راستے پر, صراط مستقیم پر, یہی سٹریٹ لائن ہے جو سیدھی جنت جاتی ہے. ابھی آپ نے شیخ عبادی السلام حضرت اللہ سے حدیث سنی نا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچی دو دائیں طرف اور دو بائیں طرف, سیدھی لائن پر ہاتھ رکھ کے فرمایا, انا ہاگا صراطی مستقیما, میرا یہ سیدھا راستہ ہے, یہ جو دو دائیں جا رہے ہیں دو بائیں, یہ میرا راستہ نہیں ہے. انا ہاگا صراطی مستقیما, کسی امام نے یہ بات نہیں کہی میرے بھائیو کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے اس کے مقابلے میں ہمیں رکھ لینا, یا کسی امام نے کہا ہو کہ میری رائے, میرا قیاس, میرا اجتہاد تمہارے پر ماننا ضروری ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے, نہ امام شافعی نے, نہ امام مالک نے, نہ امام احمد نے, کسی نے یہ بات نہیں کہی, بلکہ تمام ائمہ اس چیز سے منع کرتے رہے. دیکھو باقی اماموں کی آج میں بات نہیں کرتا, امام ابو حنیفہ کی ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, जो सही सनद के साथ इमाम को आपसे सनद, क्योंकि हमारे भाई आम तरह जो बातें करते हैं उसकी कोई सनद नहीं होती ना, जो मसला हो जैसे भी हो इमाम साहब पर मंसूब हो जाता है। हम बात करेंगे सही सनद से जो इमाम अबू हनीफा तक पहुंचती है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल इलालुल कबीर जिल्द दोम सफा 966, इमाम अबू अहमद अल हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल कुना जिल्द 4, इमाम अबू हनीफा की कुनियत के तहत उनके हलाक में किताब और सुन्ना, इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद इब्ने हम्बल की जिल्द अव्वल उसकी तारीख बगदाद, हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुमैर अस्फहानी की, इमाम सुफयान थौरी वगैरह के हालात के अंदर हिलियतुल औलिया में इमाम साहब के हालात के तहत देखे जाकर ये किताबें निकाल के इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं मैंने अपने उस्ताद महमूद बिन गज़ान रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए सुना। वो कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अब्दुल्ला बिन यजीद अल मुकरी रहमतुल्लाह अलैह को कहते हुए सुना, उन्होंने इमाम अबू हनीफा को कहते हुए सुना, इमाम साहब ने फरमाया आमा तो मा उहद्दिसुकुम खताहुन, जो चीज मैं तुम्हें बयान करता हूं बिलउमूम वो गलत है, खता है उसमें। मानो अपने इमाम की बात, चलो हमारी नहीं, अल्लाह के कुरान की नहीं, नबी की हदीस की नहीं, कोई आलम दुनिया का सनद पे कलाम नहीं कर सकता। कोई रिजाल की किताब निकाल के देखो, महमूद बिन गरान भी सिकारा भी है, उसका शेख अब्दुल्ला बिन यजीद अल मुखरी भी सिकारा भी है। आगे तुम्हारे इमाम का नाम समय तो अबा हनीफा था यकूल हो आमा तुम्हारा उहद सुकुम खता उन, जब इमाम साहब ये कह गए हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसमें खता है गलती है, गलत चीज को मानने की भी कोई दावत देता है? बाकी इमामों की बात नहीं, इमाम साहब का कौन है? ज्ञानदारी से मेरे भाई अगर निजात चाहते हो गौर कीजिए, फिक्र कीजिए इस बात पर कि इमाम साहब ने अपने अकवाल की तरफ तुम्हें दावत नहीं दी बल्कि अपनी खता को तस्लीम किया। जब वो कहते हैं कि आमतौर पर जो मैं बयान करता हूं उसमें खता है गलती है, तो वो जिस चीज के अंदर गलती हो वो सही मतलब होता। और हम कहते हैं अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के कुरान में कोई गलती नहीं, सरवरे कायनात की हदीस और सुन्नत में कोई गलती नहीं, जो सीधा भी नहीं की तरफ हो। हर रसूल सिखा वाला कहता है मजा बना सवाब बनो यह दमिल खता व मजा बो खता मेरा खता हो यह दमिल सवाब। हमारा मजहब सही है लेकिन इसमें गलती का इम्कान भी है, हमारे मुखालिफ का मजहब गलत है वो सही नहीं आ सकता। भाई जिसमें खता का गलती का इम्कान है, मानते हैं गलतियां हैं, श्री हदीसों के खिलाफ मसले खुद मानते हैं, तो उस मजहब की दावत कैसे दी जा सकती है? दावत एक ही मजहब की है, एक ही दीन की है जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल है, और वो कायनात में सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस के पास है। मुनकरीन हदीस भी इस बात के मोतरफ है, अगर कोई हदीस को सही मानने वाला तो वो सिर्फ अहले हदीस है, बाकी सारे किसी न किसी रंग में इनकार करते हैं। लाहौर में एक मुनकर हदीस है डॉक्टर कमर जमा, उसने कुछ रसायल लिखा हकीकत हदीस वगैरह, उसने उसमें लिखा कायनात में वाहिद मसलक जो हदीस का सही तौर पर रखवाली करने वाला है वो सिर्फ अहले हदीस है, बाकी किसी न किसी रंग में हर तबका नबी की हदीस का इनकार करता। मेरे भाई ये तो दुश्मनों को भी मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के रखवाले अहले हदीस हैं। यही वजह है हमारे मदारस देखे जाके पहली क्लास से लेकर आखिरी तक हर साल अल्लाह का कुरान और नबी की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमारे भाइयों के यहाँ पहले तो सिलसिला ही हो रहा है, सातवें साल बाद मदरसों में, छठे साल जाकर मिशकात पढ़ाते हैं, फिर इस साल को मौकू वाला कहते हैं, उसके बाद फिर दौरा हदीस होता है। दौरे में क्या है, उस्ताद सुनी जा रहा है, सिगरत बस इबारत पढ़ी जा रहे हैं, जहाँ हदीस अपने मजहब के खिलाफ पाते हैं शिगिरदों को बता देते हैं हदीस का ये जवाब है, हदीस का ये जवाब है, जितनी इनकी तकारीर है देखो जाके, खा अबू दाऊद पे हो, खा तिर्मिज़ी पे हो, खा नसाई पे हो, खा बुखारी पे हो, तमाम इनकी तकारीर में यही चीज आई है हदीस, इसका हदीसों को ये जवाब देना, मेरे भी यही जवाब देते हैं, सारी जिंदगी यही काम, हदीस किसी ना किसी हमारे मजहब के ताबे हो जाए। मिर्ज़ा कश्मीरी का तो मशहूर वाक्य है ना, مفتی شفیع نے وحدت امت میں نقل کیا اور معرفت انور شاہ کے اندر بھی لکھا ہوا. کہتے ہیں ایک دن صبح سویرے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو انور شاہ کشمیری آخری عمر میں تھے تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے. یہ انہوں نے فیصلہ آباد میں تقریر کی تھی, وہاں کا حضرت تقریر چھپی ہے عبادت امت کے نام سے, سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے. میں نے پوچھا حضرت کیا کیا حال ہے, بڑے پریشان ہیں. کہا تو عمر بڑا کر دی. کہتے میں نے کہا استاد جی ساری زندگی آپ حدیث پڑھاتے رہے ہیں, شیخ الحدیث ہیں, عمر کیسے بڑا کر دی. کام یہی کرتے رہے ہیں کہ اپنے مذہب کو کے مطابق حدیث کو ترجیح جو ہے نا وہ دینی ہے کہ حدیث جو ہے وہ ہمارے مذہب کے تابع رہے, شافی کا مذہب نیچے رہے, مبونی خان کا مذہب اوپر رہے, ساری زندگی یہی کرتے رہے. جس طرح بھی ہوا حدیث کو امام صاحب کے مذہب کے تابع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میرے بھائیو تھانوی صاحب کی ایک اور کتاب ہے قصص الاساطیر والاقابر, اس میں لکھا ہے کہ داخل دیوبند میں جب استاد حدیث پڑھاتے تھے یوں لگتا تھا کہ حدیث یہاں آ کر انفی ہو گئی ہے. میں نے پیچھے ذکر بھی کیا رہا ہے ہمارے بھائیوں نے اللہ معاف فرمائے اور انہیں ہدایت نصیب فرمائے, ایک کتاب لکھی ہے زجاجت المصابی یعنی مشکات الحنفی. حدیث کو انفی کیا نا مشکات الحنفی. تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے ہم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں پہلے سال سے لے کر آخر سال تک اپنے ہر مدرسے میں حدیث اس لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ ہماری زندگیاں سنور جائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقے پر ہم اپنے آپ کو لے جائیں. کہ ہمارے بھائی اس لیے حدیث پڑھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے مذہب کی بھی کوئی اس میں دلیل ہے. ایک دفعہ دارالعلوم میں مجھے انڈیا میں ایک تقریر ہوئی تنظیم حدیث میں, اس کی ساری کارگزاری چھپی تھی, تو وہاں ایک غلام رسول خان یا اس نام کے کوئی عالم سے انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا حدیث والے حدیث بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں. ہم حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں حدیث سے پتا چل جائے کہ ہمارے امام کی ہمارے مذہب کی دلیل کیا ہے. اہل حدیث حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں پتا چلے ہمارے نبی کی سنت آپ کی سیرت کیا ہے, تاکہ ہم اس کے اوپر چل کر اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں. ہمارے بھائی اس لیے حدیث پڑھتے ہیں کہ پتا چلے کہ ہمارا مذہب کیا ہے, کیونکہ یہ انہیں اقرار ہے کہ امام صاحب سے جتنے مسئلے منقول ہیں ان کی دلیلیں نہیں ہیں. یہ بزرگ نے اپنی تقریر ترمذی میں لکھا ہے کہ امام صاحب سے مسائل منقول ہیں, دلائل منقول نہیں ہیں. ہمیں جیسی کیسی بھی دلیل ملے ہم ماننے پر مجبور ہیں. بھئی کس نے آپ کو مجبور کیا اللہ کے بندو؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو مجبور نہیں کیا کہ سید یہ چھوڑ کر اللہ کا راستہ چھوڑ کر اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جانا کس نے مجبور کیا ہے. چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے بھائی, کیونکہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ مدینہ اربعہ مانتے ہیں, مثالیں بے شمار ہیں. میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہ مدینہ اربعہ بہت سارے مسائل ہیں جہاں ہمارے بھائی قرآن حکیم بھی چھوڑ جاتے ہیں, حدیث بھی چھوڑ جاتے ہیں, اجماع بھی چھوڑ جاتے ہیں, حتیٰ کہ قیاس بھی کر کر جاتے ہیں. مجتہد کا قیاس, میں مقلدین کا قیاس نہیں کہہ رہا کہ مقلد کو قیاس کرنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ صوفیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مقلد جو ہے نا یہ بہیمے کی طرح ہوتا ہے, جس کو آپ اپنی زبان میں ڈنگر کہتے ہیں. مگر پر بہت سارے حوالے موجود ہیں, میں اس طرح جانا نہیں چاہ رہا, صرف آپ کو مسائل کی معرفت کے لیے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دعوی دعویٰ ہے, حقیقت کچھ نہیں. اصل چیز بیس اور بنیاد ان کے ہاں امام صاحب ہیں, ان کی طرف منسوب فتاوے ہیں اور آراء ہیں, کسی نہ کسی رنگ میں جو قرآن حدیث کو اس کی طرف ڈھالنا ہے اس کے مطابق ہے تو قابل قبول, خلاف ہے تو قابل رد. اصول کرفی کے میں ہیں نا تین اصول, یہ اصول فقہ کا چھوٹا سا قاعدہ ہے اصول کرفی, اس میں 39 قانون ہیں اور 3 قانون صراحتن اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پسے پوچھ ڈالنے کے. قرآن کی آیت, نبی کی حدیث, قول تازی اگر ہمارے صاحب کے خلاف آ جائے اس کا خلاصہ کیا ہوگا, یا تو وہ منسوخ ہوں گے یا پھر وجوہ ترجیحات جو ہمارے مذہب میں ہم دیکھیں گے راجع کون سی بات اور مرجوع کون سی بات ہے, یا پھر اس میں قرآن حدیث میں اور اپنے اصحاب کے اقوال میں کوئی موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. میرے بھائی دیکھیے, پہلے ایک مثال میں نے یہاں ذکر کی تھی رضاعت والی, اس کو چھوڑتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم ارشاد فرمایا لا یمسہ الا متحر ہو. تو یہ اللہ کا قرآن ہے. یا بعض مفسرین نے اس کے لو محفوظ کی طرح بھی ضمیر لے کے گئے ہیں, ایک تشریح لے دی ہے کہ اس کو پاک باز کے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتے. ہمارے بھائی تو پہلے اتفاق ہی یہ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن حکیم جو ہے نا وہ پاکیزگی کے عالم میں چھونا چاہیے. جب قرآن حکیم کو حالت پاکیزگی میں چھونا چاہیے تو کیا کسی پلیت جی سے اس کو لکھا جا سکتا؟ کیوں بھائی ہو, کسی حرام چیز کے ساتھ قرآن لکھا جائے گا؟ کوئی ادنا سا مسلمان بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ اللہ کا قرآن کسی پلیت جی سے لکھے اس کو مرنا تو گوارا ہو سکتا ہے, اللہ کا قرآن پلیت جی سے لکھنا گوارا نہیں کرے گا. کیونکہ ہمارے بھائیوں کے ہاں تو یہ بات ہے, اگر کوئی یقین بتا دے بھائی کسی کو نقصیر پھوٹتی ہے تو بتا دے کہ یقینی طور پہ آپ سورت فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ اپنے ماتھے پہ لکھ لیں تو یہ جائز. اب الگ ہے اس کا, نوٹ کر لیں, فتاوا قاضی خان کتاب الحضر والاباحہ جلد نمبر 2 صفحہ 365, اور جو فتاوا قاضی خان فتاوا عالمگیری کے حاشیے کے اوپر ہے وہاں جلد 100 صفحہ 404 ہے. فتاوا شامی بیروت کا جو چھاپا ہے مطلب جو ہے تداوی بالمحرم جلد 1 صفحہ 140 ہے. اسی طرح کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ 116 ہے. فتاوا سراجیہ صفحہ 75 باب التداوی, اور فتاوا بزازیہ جلد نمبر 3 صفحہ 363, اور فتاوا نعیمیہ جلد 1 صفحہ 7. ان ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر حکیم آپ کو بتا دے کہ سورت فاتحہ پیشاب کے ساتھ ماتھے پہ لکھیں تو آپ کی نصیب ٹھیک ہو جائے گی, تو فاتحہ پیشاب سے لکھ لو جائے. یہ میرے بھائیوں بتائیں قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف؟ آج تک کسی ان کے بڑے مقتدر عالم کو جو ان کے نزدیک گنا جاتا ہے یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس مسئلے کا رد کرے, انکار کرے کہ یہ مسئلہ غلط ہے. سب چھوٹا ہے کہ ہمارے بڑوں نے لکھ دیا. ایک بریلوی عالم کو ہمت ہوئی ہے, غلام رسول سعیدی اس کا نام ہے, اس نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے, 6 جلد کے اندر اس نے لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے. اس نے کہا کہ یہ مسئلہ جو لکھا گیا ہے اگر کوئی کتنے ہی یقینی شفا کی یقین دہانی کرائے مر جائے بہتر تھا یہ مسئلہ نہ لکھتے. انہوں نے کہا ہمارے فقہا کو بال کی کھال اتارنے کی عادت تھی, جس کی وجہ سے یہ کونے شنی ان سے سرزد ہو گیا. تو یہ جو بال کی کھال اتارنے والے لوگ ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے قرآن کا بھی کوئی مقام یا تقدس ہے یا نہیں ہے. تو کہاں گیا وہ مسئلہ کہ سب سے پہلے قرآن, جب قرآن کی توہین کا ہی انداز ہے میرے بھائیو پیچھے کیا رہ گیا؟ جاؤ اپنے کسی بڑے سے پوچھو تو صحیح نا کہ 113 چک میں 6-7 والے دے گیا کتابوں کے صفحے بتا دیا ہے, کیا یہ ہماری کتاب کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ فتاوا عالمگیری کی 5 جلد 356 صفحے پر تو اس نے لکھا ہے کہ بل اتفاق خون کے ساتھ اس کا لکھنا جائے. اس کے اوپر تو سب کا ان کا اتفاق ہے. عالمگیری ہے بھی وہ جو کہتے ہیں نافذ کرو, اور پھر ایک طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا قول وہ پیش کیجیے کہ مستعبدی ہو. تو عالمگیری میں آئی مستعبدی اس کو نافذ کرنے کے لیے لکھا گیا ہے. یقین جان گئے جب ان کے مفتیوں سے پوچھا جائے کہ مستعبدی ہوتا کیا ہے, اس کی تمہارے یہاں تعریف کیا ہے, منہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا. ایک مولوی میرے پاس آیا, نام نہیں میں اس کو لیتا, مجھے اجازت نہیں ہے, تو میں نے کہا آپ سے بات ہوگی شکانسی سے. اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ پر شرط ہوگی کہ آپ مستعبدی قول پیش کریں. میں نے کہا آپ مستعبدی کی مجھے تعریف بتا دیں, انشاءاللہ اس کے مطابق ہی قول پیش کروں. کہتے ہو جس پر فتویٰ ہو. میں نے کہا فتاوا عالمگیری, فتاوا قاضی خان, فتاوا بغازیہ, یہ فتوے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سارے مستعبدی ہیں یا غیر مستعبدی؟ نہیں, ان میں بھی غیر مستعبدی ہیں. تو میں نے کہا پھر تشریح کیا ہے مستعبدی کی؟ تو مستعبدی وہ ہوگا جو قول تیرے جس پہ فتویٰ ہو, تو یہ تو سارے فتوے ہیں. میں نے کہا آپ اپنے اصول فقہ کی کسی کتاب کا نام میرے مدرسے میں پڑھاتے ہو؟ میری لائبریری میں بیٹھے تھے. میں نے کہا میں پیش کرتا ہوں.
آپ مجھے بتاؤ رستہ بھی کیا ہے, یہ بھی ڈھونگ لگایا ہوا.
میں کتابیں ایک تو نکالی, اصول شاچی نور انوار, سامنے اصول بزدری. میں نے کہا تیرے اصول کی نام بتا, یشر رسم کود المفتی. جب مفتی بنائے جاتے ہیں تمہارے ہاں تو ان کو یہ کتابیں کے اصول کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کو لے لے, اس کی شروعات لے لے. دو تین شروعات میں نے نکالی, ایک مفتی شہید پالن پوری کی آپ فتوا کیسے دیں, ایک اور مفتی کی فتوا نہیں اسی طرح نما اصول نہیں بتاؤ. کہنے لگا بس جی وہ نئے صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. وہ لہر میں ان کے استاد میں نے کہا آپ تو آئے تھے ایک بات پر بات کرنے, کسی کا اندھی پر گفتگو ہوگی تو مفتی کی تمہیں تعریف نہیں آتی ہر جلسے میں ہر اپنے, بلکہ اپنی کتاب تو میں نے بیس میں بھی لکھا ہوں مفتی بھی یہ تھا کہ فتان جوان کو کہتے ہیں جو کورس کبھی ہو وہ مفتی بھی.
مفتی صاحب فتوا دیتے وقت اپنے مذہب کے مطابق فتوا دے, یہ بات تمام اصولیین کے نزدیک متفق ہے کہ مقلد جاہل ہوتا. علامہ زیدی نے بھی لکھا ہے فل مقلد جاہل فل مقلد جاہل. اصول فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. قاضی ابو زید دبوسی انسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مقلد بہیمے کی طرح ہوتا ہے. اس کو بلکہ انہوں نے لکھا ہے مناظرے کا حق نہیں ہے. تو جب یہ سارے جائل ہیں, جائل کے متعلق جو تمہارا فتوا ہے فتوا یہ جو ہے شامی ابن عابدین کا فرض کفایا کی بحث سے ذرا دو لائنیں پیچھے دیکھیں. ول احتیاط ہو یجدد الجاہل ایمان ہو کل یوم و نکاح امراتے ہی فی شہر مرت و مرتین. احتیاط تو اس میں ہے کہ ہر جاہل آدمی روزانہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, مہینے میں ایک یا دو بار نکاح کروائے. بتائیں مجھے آج تک کتنا عمل کیا اپنے اپنے سطح سے. نکاح توڑنے میں بڑے شیر ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب جب تم مجتہد نہیں ہو مقلد ہو, مقلد کو اجتہاد کا حق نہیں ہے. مجھے بتائیے آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بار مہینے کے اندر تجدید نکاح کروایا, کتنی بار کلمہ پڑھ کے روزانہ مسلمان ہوتے ہو. عوام الناس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے مفتیوں کا مجھے حال بتائیں, وہ بھی تو مقلد ہے نا سارے. اپنے مفتیوں سے پوچھیں کہ عوام کو پریشان نہ کرے, تم بتاؤ کہ ہر مہینے میں ایک یا دو بار تجدید نکاح کروا رہے ہو یا نہیں. کیونکہ شامی نے لکھا ہے اگر مرد نے کلمہ کفر نہ کہا تو عورت کی زبان سے ضرور نکل جاتا ہے, یا اگر ایک تو کافر ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اگر تجدید نکاح نہیں کروا تو جتنی اولاد ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ اپنی اولاد کا ہمیں فتوا دیں, باقیوں کو چھوڑیں. کیوں بھائی اپنی اولاد کے بارے میں بتائیں نا کہ فقہ کی روح سے تو تجدید نکاح آپ نے کبھی کیا نہیں, نام والا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. باقی لوگوں کی اولاد اور ان کے اوپر فتوا بازی, نکاح ٹوٹ گیا نکاح ٹوٹ گیا, کوئی اتنی کچی چیز ہے یہ؟ کچا دادا ہمارے تو الحمدللہ پکے نکاح اللہ کے فضل سے. آپ اپنی کی فکر کریں, کچی سانس سے باندھے ہوئے جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر خود تو فتوا دینے سے ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں پھر انی بلاک میں چلے جاؤ یا وہاں چلے جاؤ یا لاہور چلے جاؤ, وہ فتوا تمہیں دے دیں گے. پھر ہمارے پاس تو اللہ ہی اور کچھ نہیں ہے, سوائے بدماشی کا ہے ہی کوئی چیز نہیں. کون سی واقعی ہے جس نے یہ کاروبار حلال قرار دیا ہے؟ یا بتاؤ کسی تمہارے وڈیرا نے جو ہے نا قرآن حدیث کی روح سے یہ بات کہی ہو؟ یا تو یہ ہے کہ اس نیت سے فتوا شامی پڑے نا, اس نیت سے اگر آپ حلال کریں کہ میرے بھائی کے حلال ہو جائے ثواب بھی ملے گا. ثواب علیحدہ اور سواد علیحدہ. سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ العظیم. تو میرے بھائیوں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مفتی نکاح توڑنے میں ایمان توڑنے میں بڑے شہر ہیں. اپنے ایمان کا اپنے نکاح کا کبھی جائزہ ہی نہیں لیا. جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو پہلے خود عمل کر کے تو دکھاؤ. یقین جانے میں بالا نہیں کوئی پیش کروں گا, یہ کتاب ہے علم الفقہ. مجھے میرے بھائی نے کافی آئی پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ علم الفقہ چھ حصے ہیں اس کے.
کٹھے چلتے ہیں. یہ مولد دشکور فاروقی لکھنوی ہے, یقین جانے اس کے اندر اس نے پہلے تو 15 روپئے لکھا ہے اس کے اندر ہر کال مستعد ہے. میں نے اس لیے کتاب وہ نہیں رکھی جو غیر مستعد ہو, اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اس میں ہر کال مستعد ہے. اس کے اندر کے فتوے آپ کو پڑھ کے سنائے مستعد, آپ حیران ہو جائیں گے. عجیب و غریب قسم کی بدماشیاں وہ کرتے ہیں, وضو بھی نہیں ٹوٹتے, یہ ایمان اور نکاح تھوڑے بیٹھے. اس کے اندر نواقد وضو کی چیزیں آپ دیکھیں, نماز کے مقتدات دیکھیں, روزے کے مقتدات دیکھیں, حج کے مقتدات دیکھیں. اتنی بدماشیاں ہیں اس میں کہ نہ آپ کا حج فاسد ہوگا, نہ روزہ فاسد ہوگا, نہ آپ کا وضو ٹوٹے گا. ایمان تو بعد کا مسئلہ, بس اللہ نے کئی کام اس نے بتایا ہے خباس تمہارے وہ کرتے کرتے حج خراب نہیں ہوگا. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن حکیم کی یہ عزت اور یہ توقیر کہ قرآن حکیم کو پیشاب کے ساتھ لکھنے کا فتویٰ دیے بیٹھے. اسی طرح میرے بھائیو, اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں فرمایا ہے الزانیہ تو الزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہر ایک کو 100 درے لگاؤ. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کے لیے درے, اس کے لیے رجم ہے, غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کے لیے 100 درے ہے, اور سال کی جناب اتنی تقریب و عام ہے. اب ہمارے بھائیوں کا مسئلہ ہے, فتاوی عالمگیری جلدوم صفحہ 149 کے اوپر لکھا ہوا ہے, استاجر امرأۃ لیزنی بها او لیتاها لم یحق, کوئی بندہ کسی بیوی کو کرائے پہ لے کر اس کے ساتھ زنا کرے, بدکاری کرے یا وتی کر لے تو اس پر حد نہیں ہے. قرآن اور حدیث یہ بتاتے ہیں کہ زنا کے مرتکب کو حد لگائی جائے گی, شادی شدہ ہو تو اس کو جو ہے وہ پتھر مارے جائیں گے, رجم کیا جائے گا, غیر شادی شدہ ہو اس کو درے لگیں گے. لیکن انہوں نے ایک شیخ یہ بھی نکالی ہے کہ کرائے پہ لے کے کر لو تو پھر کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے تو وہ بادشاہی مسجد کے سائے تلے جو بیٹھی ہیں ان کو لائسنس بھی ملا ہوا, کیونکہ اس مذہب میں اتنی کی گنجائشیں موجود ہیں. قرآن کہتا ہے کہ چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو, اتنی گنجائشیں موجود ہیں چوری کے اندر. بندہ چوری کر دے ہاتھ کاٹنے والی بات ہی کوئی نہیں. عبد السلام صاحب کا ایک رسالہ ہے قانون الہی اور قانون انسی چوری کے متعلق, جو بھائی تفصیل دیکھنا چاہے اس کو دیکھیں, انہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں فقہ والے سے بتائی ہیں. یہ چوری کر دو کوئی حد نہیں, فلاں چوری کر دو کوئی حد نہیں. تو یہ تو ہے قرآن حکیم کے متعلق. قرآن حکیم نے کہا, ایک بھائی نے مجھے آتے ہی میں سیٹ نہیں آیا رکا دیا, آپ لوگ قرآن حدیث کیے جا رہے ہیں, نفیوں کا رد کیے جا رہے ہیں, توحید بیان کرتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں, بدعت کبھی کھول کر بیان نہیں کی. لو اگر تمہارے لیے توحید کا بھی ایک مسئلہ کر دوں, اللہ نے فرمایا میں یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, کون ہے وہ مضطر کی, لاچار کی, پریشان حال کی جو دعا قبول کرتا ہے, اس کی بدحالی مصیبت دور کرنے والا کون ہے؟ قرآن نے خود ہی جواب دیا الہم اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ معبود ہے جو پریشان حال کی پریشانی دور کرے, اس کی دعا قبول کرے, اس کی جو ہے مشکلات کو دور کر کے آسانیاں پیدا کرے. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی حاجت روا نہیں ہے, ایک اللہ ہی غوث اعظم مشکل کشا حاجت روا گنج بخش فیض اعظم لجپال اولاد دینے والا بگڑیاں بنانے والا کشتیاں پار لگانے والا تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے. یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں, آئیں گے ہمیں تبلیغ کرنے, سنائیں گے کتاب, آج ہم سے بھی اس کا تھوڑا سا حصہ سن لو. کتاب میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ایک بندہ گیا اور قبر کے پاس جا کر وہ سو گیا, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, آپ مجھے روٹی دیں. آپ نے اس کو ایک روٹی دی, اس نے آدھی کھائی, اس کی آنکھ کھل گئی اور آدھی روٹی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. یہ عقیدہ تو عید ہے, اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے, یہ عقیدہ تو عید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی پکڑائی, آدھی میں نے کھائی, میری آنکھ کھل گئی, آدھی میرے ہاتھ کے اندر تھی.
پیر صاحب کے ایک مرید کا جہاز جو ہے وہ ڈوبنے لگا, حضرت صاحب نے اور مکی صاحب نے اس کو کندھا دیا, اتنی دور گیا شگردوں میں بیٹھے ہوئے شگردوں نے اچانک پوچھا آپ کے کندھے پہ مٹی کیوں لگی, کہا فلاں جگہ پر میرے ایک مرید کا بوٹ پھنسا ہوا تھا, میں نے کندھا دے کر اس کو نکالا, اس کی مٹی لگی, بوٹ وہاں پیر صاحب مریدوں میں بیٹھے ہیں. یہ عقیدہ توحید ہے, عقیدہ توحید تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر اتنا کامل مکمل اعتقاد اور یقین ہو کہ ایک اللہ ہی کو اپنی ہر مشکل میں مدد کرنے والا, مشکل کشا, حاج پروا, غوث اعظم, گنج بخش, فاض عالم, لج پار, ایک اللہ کو مانے. یا دعویٰ تو بڑا پیارا ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے, لیکن کتاب جو سنائیں گے وہ غیر اللہ کا یقین ہی پیدا کرتی ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف, وقت بہت ہو رہا ہے, حضرت شیخ تشریف لے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے, یہ تو قرآن کی بات تھی. بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کسی غیر محرم بی بی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہو, کسی غیر محرم بی بی کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا ہو؟ میرے رسول کی حرمت کا تقاضا یہ ہے, جب بیعت کا مسئلہ تھا کسی بی بی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سرور کائنات نے بیعت نہیں لی, آپ نے پردے کے پیچھے بیویوں کو بٹھا کر چادر پھیلا کے بیعت لی. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کے طریقے میں کامیابی کا یقین اور غیر کے طریقے میں ناکامی کا یقین. تو فضائل درود اطاعت نمبر 46 کھولیں, کیا لکھا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا, وہ وہاں پر بیمار ہو گئی, مر گئی, وہیں رہ گئی, منہ کالا ہو گیا, پیٹ پھول گیا, اللہ تعالی سے دعا کی, ہوا کیا, ایک بادل ایک قبر آتا ہے اس میں سے ایک بندہ نکلتا ہے, بادلوں سے ایک بندہ نکلا, اس نے میری ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, چہرہ روشن ہو گیا, پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا, برم جاتا رہا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں جنہوں نے میری اور میری ماں کی مصیبت کو دور کر دیا؟ کتاب والا کہتا ہے فرمایا میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھے نا میرے بھائی, اللہ کے نبی نے تو زندگی میں کبھی غیر محرم بی بی سے بیعت لیتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا, یہ کہتا ہے میری ماں کے چہرے پہ بھی ہاتھ پھیر گئے اور میری ماں کے پیٹ پر بھی. یہ رسول اللہ کی محبت, یہ آپ کے طریقے میں کامیابی کا یقین ہے کہ آپ کی توہین ہے. آپ کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں, غور کیجیے ان چیزوں کے اوپر, یہ قرآن حدیث ہے میرے بھائیو. قرآن و حدیث کے تو قریب تک جانا بڑا مسئلہ ہے, یہ تو لوگ اس سے بہت دور بھاگتے ہیں, نام تو لیتے ہیں. آج ایک ختم بخاری شریف ہے جامع عبداللہ بن مسعود میں, آج ختم مشکات شریف ہے فلاں مدرسے میں دستار بندی ہوگی. بھائی جب بخاری مسلم دیگر حدیث کی کتابیں مانگنے کی باری آتی ہے, وہاں سب کچھ پیچھے, پھر صحیح آپ لوگ کیا مانتے ہیں؟ کہتے ہیں نا وہ کتاب کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہلکو تو بعد ہے کتاب اللہ الباری الجان و صحیح البخاری, کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین یہ بخاری ہے, مسلم ہے, یہ لوگ بھی مانتے ہیں, پڑھاتے ہیں مدارس میں, لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں. لیکن جب وہاں کی نقل کردہ صحیح حدیث نہیں ماننی تو صحیح ماننے کیا مطلب ہوا؟ گتے صحیح ہیں ان کے, پرنٹنگ بڑی خوبصورت ہے, کاغذ انتہائی قیمتی لگا ہوا ہے, اس کا ٹائٹل بہت پیارا ہے, گلاب اس کے اوپر بڑا اچھا صحیح ترین کپڑے کا چڑھا کے رکھا ہوا, یہ مطلب ہے؟ ہمیں تو پھر یہی سمجھ میں آتا جب اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے اندر درد ہے وہ نہیں ماننی, پھر صحیح ماننا تو یہی مانا ہوا کہ بڑی پیاری چھپی ہوئی اور صحیح ترین ہے, چھپائی میں کوئی غلطی نہیں. سبحان اللہ, بڑی محنت کر کے جو ہے نا اٹلی سے پیپر منگوا کے اس کو چھاپا ہے, بہت خوبصورت ہے میرے بھائی. اصل خوبصورتی ہے اس کو ماننے کے ساتھ, اصل نجات ہے اس کے اندر جو اللہ کے رسول کی سیرت, آپ کا اسوہ, آپ کی سنت درد ہے, اس کو مانا جائے. تو میں نے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بطور مثال رکھی ہیں, وغیرہ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ آیات اور حدیث نبویہ بالکل واضح ہونے کے باوجود بھی ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب نے اس کو مکروہ فرمایا. تو بڑی کتابوں کی بات نہیں, وہ چھوٹا ہے, وہ طریقہ میلاد ہے نا تھانوی صاحب کا, اس کے اندر لکھا ہے
کہ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنا حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے ہیں. مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نفل صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے ہیں. کسی نعمت جدیدہ کی خبر سن کر سجدہ شکر ادا کرنا حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے ہیں. یعنی حدیث اصول صحیح واضح بھی ہو جائے مانیں گے تب جب ہمارے مذہب کی اس کے اوپر مہر لگی ہو. میرے کئی علماء کرام یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا جاتا حال حدیث ہوا مذہب ہی، کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے. تو دوسرے بھائی جن کے امام کا یہ قول ہے وہ اس کی یہ تجیح نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ حدیث جو ہمارے اصول اور قواعد کے مطابق صحیح ہو وہ ہمارا مذہب، اور وہ قاعدے کوئی قاعدے نہیں ہیں. اردو دان بھائی اصول فقہ پر ایک نظر محمد عاطف الحداد کی پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کتنی صحیح ترین حدیثیں موجود ہیں، ان کو رد کرنے کے قاعدے بنائے. تو میرے بھائیوں چونکہ وقت جو ہے نا وہ اتنا نہیں، میں سوالات کثیر ہے، میں مختصر جواب ذکر کیے دیتا ہوں. چلیے، کیا عورت جماعت کروا سکتی ہے؟ اگر کروا سکتی ہے تو اس کی دلیل کہاں سے ہے؟ پلیز حدیث کا حوالہ دیں کہ کس کتاب کی حدیث ہے. عورت میرے بھائی جماعت کروانا چاہے تو درمیان میں کھڑی ہو کر کروائے، جس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے، ابو داؤد نے بھی ہے، محلہ ابن اعظم نے بھی. ان شاء اللہ فارغ کرتے ہیں. اگر بھائی زندہ ہو تو وہ زندہ ہے، اگر فوت ہو جائے تو کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسے مردہ نہ کو، وہ شہید کے بارے میں ہے میرے بھائیوں. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا کوئی شعور ہو گئی ہے اولاد اللہ کا شعور. اگر دوسرے عقیدہ تو اس کا ٹھیک بھی ہو تو اگر وہ نماز نہ تراوی یا دین کی اجرت لیتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ نہ لے تو لوگ اسے خوش ہو کر دے تو پھر بھی وہ اجرت، اور بھائی اجرت جو ہے نا دینی امور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس کے اندر وہ دم کا ذکر ہے نا. جب صحابہ نے وہ بکریوں کا ذکر کیا تو انہوں نے بعد میں اعتراض کیا کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو آپ نے فرمایا تھا میرا بھی حصہ اس میں سے نکالنا. تو رسول اللہ اس طرح کے ابو داؤد میں 11 کے بیان میں اور بھی حدیث موجود ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی بات نہیں. وہ امام ابو حنیفہ بھی اس کے نزدیک حرام ہے، لیکن ہمارے حنفی بھائی بھائی بھی کہے جاتے ہیں. کیا لگے کسی امام کی تقلید کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. تقلید ہے جہالت، جہالت جہالت اس میں کیا بات ہے. تو اہل حدیث میں لکھا کہ امام بخاری شاہ میں مقلد تھے، لیکن تو اہل حدیث میں اس کی دلیل کوئی موجود نہیں. مقلد ثابت کرے امام، ان اماموں میں کسی ایک کا ایک قول پیش کی انہوں نے کہا کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں. اور اس تو اہل حدیث کا جواب الحمدللہ لکھا جا چکا ہے اور ون قریب چھپ کے آ جائے گا، تقریباً 425 صفحات پر مشتمل ہے، اس کی کمپوزنگ ہو چکی ہے. ان شاء اللہ حدیث بہت جلد آپ کو وہ دیں گے. اس کا نام توبہ نویہ ہوگا یا توبہ اہل تقلید ہوگا. کیا صحابہ بھی ایک دوسرے کے مقلد تھے اور عثمانی علوی کہلاتے تھے؟ کہ تقلید زیادہ کیا ہے ہی نہیں. عثمانی علوی اگر کوئی ایک روایت ہے تو وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے اور دوسری طرف حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے تھے، وہ کی مذہبی نسبت نہیں تھی. دعوت اسلامی دینے والے آج اس میں غلط لگا لکھے بھی نام نہیں پڑتا. جو سلاد پڑھتے ہیں کیا قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سلاد کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کے امام کی مجلس میں کبھی سلاد نہیں پڑی گئی، جائے کبھی بخاری اور سنی دیکھ لے جاتی. میرے بھائی کا اخلاق تصویر ان کی صحیح سنت سے ثابت ہے، کیا یہ حدیث ضعیف ہے کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائیوں اس حدیث کے بارے میں صحت ضرور میں کافی اختلاف ہے، بہت سارے امام صحیح کہنے والے اور کئی ضعیف کہنے والے. ابھی بھائی اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ اس کے بارے میں درست معلوم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے اور حسن قابل عزت ہوتی ہے. روائی جان کچھ لوگ منسوخ کہتے ہیں، میرے بھائی اس طرح سے ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں سے. اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو حافظ محمد گونگری رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق پر آ سکتے دیکھیں. کیا آپ غیر مقلد ہیں؟ ہمارا آپ کو سوال ہے کہ آپ رمضان سے اپنا شجرا نسل دور تک پہنچائیں. بھائی ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور متبع ہیں. شجرا نسل میں کل یہاں علم کا اپنا بیعت خلیفہ کی بیعت تھی، اس کے علاوہ باقی ساری فرقہ ورانہ بیعت ہیں. اگر رفع جائیں نماز پڑھیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی کیونکہ آپ رفع جائیں کیا کرتے تھے. میرے زمین ذہن میں کشم کش اللہ تعالیٰ تو ہمیں صرف مسلمان پیدا کے دوسرے جماعت کو خاص نام نہیں رکھا، ہم نے پھر یہ جماعتوں کے نام کیوں رکھے ہیں؟ کیا دلیل ہے پھر ہمیں جماعتوں کی بنیاد پر اپنا کوئی حق پر سمجھنا دوسروں کو غلط؟ میرے بھائیوں صفاتی نام رکھنے کی جو ہے نا وہ شرح سے رخصت معلوم ہوتی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو داؤد یہ مسلم احمد وغیرہ کے حدیث ہے، مجمع زوائد میں بھی ہے، تم اکمل المسلمین المومنین عباد اللہ، فرمایا اللہ تمہارا مسلمین مومنین عباد اللہ. یہ وصفی نام ہے، وصفی نام کئی ہو سکتے ہیں. جو اہل حدیث کا لفظ بھی استعمال ہوا تو یہ گمراہ اور باطل فرقوں نے جب قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا اس وقت ان کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور صفاتی نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے پہچان کے لیے، جس طرح آپ نے اپنے کئی نام پہچان کے لیے ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ امام جامع نے جامن سے کیا مراد ہے بھائی؟ وہ روایت جو ہے نا میرے علم کے مطابق تو درست نہیں ہے، اگر ہو بھی تو اس کا معنی کہ امام جو ہے نا وہ جامن ہے، مطلب یہ کہ امام اگر کوئی خطا امام سے ہو جاتی ہے تو مقتدیوں پر بھی وہ خطا لگتی ہے، اور مقتدی سے خطا ہو جائے ایسی جس میں فرائض وغیرہ نہ ہو تو اس کو سجدہ کا وغیرہ نہیں کرنا پڑتا، امام ذمہ دار، امام ذمہ داری سے نماز پڑھانے والا، اللہ عالم کسی کا تعویل کرنا جائز ہے؟ میرے بھائی میرے علم میں نہیں ہے بات ہے. سترا کے بارے میں وضاحت فرمائے، کیا امام مسجد کا جماعت قرآن کو سترا رکھنا ضروری ہے؟ میرے سترا کے بارے میں اتنا خزامہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ سترا تم سترا کے بغیر نماز نہ پڑھ، صحابہ کرام اس کا خیال رکھتے تھے، امام بخاری نے جو بخاری میں استوانہ کا یا ستون کا باب باندھا اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا لاپرواہ ہے، کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق کی پرواہ نہیں؟ بھائی پرواہ کا معنی وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی کا معنی کیا جاتا ہے، تو وہ کسی کا محتاج نہیں، اس طرح مخلوق جو ہے نا ایک دوسرے کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے، تو کئی حاجات ہیں اللہ کو حاجت نہیں ہوتی. لاپرواہ کا یہ معنی نہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے بیکار چھوڑ دیا، اب خبر ہی نہیں، وہ تو خبر بھی رکھتا ہے اپنی مخلوق کی. بہرحال میں کہتے ہیں مکان کرایہ پر دینا ربا نصیحہ کے زمرہ میں آتا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ اسی طرح جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں زمین جو ہے نا وہ ٹھیکے پہ دی جاتی تھی، یہ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، صرف اس کی ایک مخصوص شکل منع ہے کہ وہ ایک زمین کا قطعہ اپنے لیے مختص کر لیتے تھے، اور باقی جو وہ جہاں جو مخصوص قطعہ کرتے تھے کہ اس کی پیداوار میرے لیے ہوگی باقی پیداوار تیرے لیے ہوگی، اس سے منع فرمایا. البتہ سونے اور چاندی کے بدلے میں اس وقت بھی ہوتا تھا جس طرح خدیج رضی اللہ عنہ کے حدیث صحیح مسلم میں ہے. روا جانا حدیث سے ثابت کریں گے، اس کے بارے میں کتنی حدیثیں جان ہو چکی ہیں، کوئی حدیث کی کتاب خالی نہیں ہے جہاں صفت سلاد کا ذکر ہو اور روا جان والی حدیث نہ ہو. اگر کسی آدمی اپنی زندگی میں قبروں پر مٹھے ٹیکنے اور سجدے کیے کہ اس کی بخشش ہو سکتی ہے، یعنی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. مشرق بھی اگر زندگی میں توبہ کر جائے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر شرک پر مر گیا تو پھر بخشش کوئی نہیں، درجن ہونی ہے سیدھا. مشرق لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور ہے، قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی کرتے ہیں کہ نبی بشیر ہے. میرے بھائی وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نور ہوگا کتابوں مبین، اس سے تو ان کی بات ہی ثابت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور مانتے ہیں اور اس سے یہ بات نہیں نکلتی. اگر یہ ہو تو اس میں ساتھ کتاب بھی امین اللہ نور ہوگا کتاب مبین، تو کتاب اللہ سے نکلی مانتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں کہتے. اسی طرح یہاں بھی تو ہلا ہو منی تبر ازمان آیت ساتھ بتاتی ہے کہ اس نور سے مراد ہدایت کے لیے آپ نور ہیں، ورنہ آپ کی بشریت کا تو قرآن حکیم میں سراحتن ذکر ہے. بلکہ بریلیوں کے جب ترجمہ قرآن پر سعودی عرب میں پابندی لگی تھی، سیال شریف نے نشاف آپ کو خط لکھا تھا کہ احمد اردار محمود مراد آبادی دونوں انبیاء کی بشریت پر پختہ اعتقاد رکھتے ہیں، اور جو ان کے انجی انبیاء کی بشریت کا منکر ہے وہ دائرہ کلام کے خارج ہے، ان کا اپنا فتویٰ ہے. شافات کو خط میں انہوں نے لکھا ہے، جنوری 83 ضیاء حرم اور فروری 83 رضائے مصطفیٰ اور انوار احمد رضا جو ان کے اناج پر کتاب ہے اس کے اندر ان کا سارا خط موجود ہے. اگر کوئی زندگی میں 100,000 گناہ کرے اور ہر گناہ کرنے میں معافی مانگے، بھائی سچی توبہ کرنے سے اللہ غفور رحیم معاف کر دیتا ہے. توبہ کے لیے آپ بالخصوص یہ جو ریاض الصالحین ہے، توبہ کا باب اس کے شروع میں تو شرائط بھی ہیں، اس کو پڑھیں. اور اس لیے بچہ اور مرد ہے، اس سے بچہ کے لیے قرآن اس کے کیا قانون ہے؟ اگر اندر بچہ اگر پیٹ میں ہے پتہ چل جائے زندہ ہے تو اس کے لیے بعد اما کا گول ہے بیس میرے علم میں نہیں ہے، شافی وغیرہ کا شک کر لے، اور اناف کا گول ہے کہ نہیں، ورنہ اس کے بارے بیس کا مجھے علم نہیں ہے. قد لقد جاءكم من نور ربكم شان نزول ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ضروری نہیں آ رہا ہے کہ شان نزول ہی ہو، چند ایک آیات کے شان نزول ہے، ورنہ کثرت سے جس طرح احکام کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام سن کر آپ ہوں بغل لگا کر آنکھوں پر چوننا، اس کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں. موضوع روایت ملا علی قاری نے موضوعات میں اس کو درج کیا ہے، جو اونٹ کان جو ہے نا وہ آنکھوں پہ لگاتے ہیں. کئی سال اکرام کا نزول یقینی ہے، جب نازل ہوں گے تو کس فقہ پر عمل کریں گے؟ قرآن و حدیث پر، بھی نبی کی بھی فقہ پر عمل نہیں کرے گا. نزول ان کا یقینی ہے، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں صحیح مسلم باب نزول عیسیٰ پڑھ لیں اور حدیث کی کتابوں میں. تو یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ فقہ اندھی پر آ کر فتویٰ دیں گے، یہ بات غلط ہے. دور مختار وغیرہ میں انہوں نے لکھی ہے، دراصات النبیز وغیرہ میں بھی ہے، وہ بڑا کچھ ہے بار بابا پابندی کہتا ہے. یہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بعد منسوخ ہو گیا. بھائی نسل کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اس کے لیے اگر نسل ثابت کرنے کے لیے اس طرح نسل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کون تو نہیں تک زیارت القبور فضور ہوا، میں نے منع کیا تھا آپ زیارت کرو، یا جاتی حدیثوں کے آپ نے فرمایا ہو کہ پہلے رفائی دین تھی اب ختم ہو گئی، یا صحابی بیان کرے کہ یہ دو کاموں میں سے ایک کام پہلے کرے ایک بات کرے، یا تاریخ کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ اتنی ڈگری تک تھا بعد میں ختم ہو گیا، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بلکہ بڑے بڑے انبیاء علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ منسوخ نہیں ہوا، جس طرح کہ ابو الحسن سندھی کا حاشیہ نسائی ہے، اور یہ جو ہے نا اس کا حاشیہ ابن ماجہ ہے، انور شاہ کشمیری کی نہر الفرقدین اور فیض الباری نے کہا ایک عربی منسوخ نہیں ہے. فتنا کا بھی آندھی اس پر تو مرزا انفی تھا، یہ بھائی اس کی کتابوں میں موجود ہے مرزا انفی تھا. بلکہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، انفیوں نے یہ قادیانی نے ربے سے کتاب چھاپی ہے فقہ احمدیہ، اس کی پہلی جلد اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس میں ایک استدراک لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ موجودہ ہے تو پرانی بات نہیں، مرزا طاہر کے دس خط بھی ہیں سفیدوں پر، انہوں نے اس میں لکھا ہے یہ ان کے ایک علماء کی کمیٹی نے مرتب کیا ہے. کہ اگر امام محمد اور قادر یوسف چند مسائل میں امام صاحب نے اختلاف کریں تو انفیہ سے خارج نہیں, تو مرزا صاحب نے اگر چند مسئلوں سے اختلاف کیا تو وہ بھی سیدھا انفیہ سے خارج نہیں ہوتے. تو مرزا کی اپنی کتابیں موجود ہیں اس کے بارے میں, وہ انفیت اور مرزیت جو ہے نا وہ
کتاب
پر کے بارے میں بیان کریں. یہ میرے بھائی کو مسئلہ ہے شریعت میں کوئی بندی کیا علاقے قبر پر حق ہے جو جاتے ہیں اور ان کو درندر جانور کھا جاتے ہیں. بھائی علاقے قبر حق ہے, اللہ کے نبی نماز میں آپ نے دعا سکھائی ہے جس میں اللہ نے حضور کو نذاب القبر, اگر نذاب قبر ہے نہیں تو یہ دعا کھائے کے لیے. یہ ان کے لوگوں کو یہ کہہ کر کیوں ڈراتے ہیں کہ جسم کے لیے گدا حلال ہے. گدا میرے بھائی ہمارے یہاں بالکل حلال نہیں ہے, حرام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. کتا بھی حلال نہیں ہے, بلکہ ان کا مطلب ہے دبا کلب و بال جاد افتوا عالمگیری میں لکھا ہے کتا ذبح کرو اور اس کا گوشت بیچو یہ جائز ہے. بل اتفاق یہ فتوا عالمگیری کے اندر موجود ہے. سوا نمبر میرے بھائیوں بھی اس ٹائم مجھے یاد نہیں, میں بتا دیتا بعد میں اسے پوچھنے میں سے میں نے نوٹ کیا ہوا ہے, ابھی بتا دیتے ہیں دوبرائیں نہیں آپ ان شاء اللہ. ہاں یہ ہے دن نمبر 3 ہے صفحہ 115 ہے. لکھا ابھی فتاوا اہل سمرقند اذا ذبح قلب و بال احمر جاگا جن سوال صفحہ 115 ہے. آپ کے امام محمد کہہ دی گئی بات ابھی کا انسی جا کے پڑھو اور پینا اگر آپ کی مرضی ہے. اور اس کی علت کے بارے میں بھی سارے انسی متفق ہیں. امام بنی خاصہ پھر اختلاف تھا مرنے سے 3 دن پہلے, انہوں نے رجوع کر لیا تھا جانور رمول سی کا انسی کی کتاب ہے, وہ دیکھے رد المحتار جو کتابہ شامی کہتے ہیں وہ دیکھے. امام صاحب نے مرنے سے 3 دن پہلے رجوع کر لیا, بلکہ تفسیر المانی میں اس کی تفصیل بڑی بہت زیادہ بیان ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ان کے نصیب تو حلال ہے بالکل, آپ یہ کھائیں پیئیں ان کی مرضی ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ایک مولوی نام پھر لکھا میں نہیں رہتا, کہتا ہے کہ اس طرح مرضی اپنے ایڈو بدل ڈالے یا تو اس طرح تو ساتھ ہی سر مطلب چھیڑ کر بھی سادہ کرام کی بات کو رد کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ حدیث لاؤ. میرے بھائیو ہم نے بڑی تفصیل سے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حدیث صحابی کا قول ہے, جب حدیث مصطفیٰ کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. انفیوں کا بھی یہی اصول ہے, اور میں نے جو کتاب لکھی آپ کے مسائل اور انکال اس کی پہلی جلد کے اندر مقدمے میں انفیوں کے بہت سارے حوالے دے کر اس طرح کی شرافت القدیر ہے, اسی طرح جو نوشر علی خانوی کی جو علاوہ سنن وغیرہ سب کے اندر موجود ہے. ان کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ جس وقت حدیث کے خلاف قول صحابی ہو تو حدیث لی جائے گی, صحابی کا قول نہیں لیا جائے گا. البتہ رہی بات صحابہ کی, یہ موضوع نہ چھیڑے مگر نہ میں آپ کو اصول سکھا, میں کتنی کتابیں نام لے کر صحابہ کا بتا سکتا ہوں کہ یہ ان کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں. کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ عادل ہی نہیں تھے, یہ نور انوار کے اندر جا کر پڑھ لیں سنت کی بات میں. کیا امام علی جنتی ہیں؟ بھائی یہ غلط جنم کا فیصلہ اللہ کے یہاں آیا, ہمارے یہاں نہیں ہے. اس وقت یہ بات کہنا ہی فضول ہے, سوال ہی غلط ہے. ہر بات کو مجھے حضرت کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھیں جو سمجھتے ہیں, ہم نے تو کبھی سمجھے نہیں اللہ کے فضل سے, بلکہ ہم سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں کہ محتجین کیا کہتے ہیں. نانا شمالی میں وہ اندھی آیا تھا, وہ کہتے تھے کہ حدیث صحابہ کرام کو نہیں مانتا ہے, تمہارے کو دکھ کی بالکل جھوٹ ہے میرے بھائیو. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان ہے. صحابہ تو کل اور صدوق عدول, تمام صحابہ سچے بھی تھے عادل بھی تھے, جبکہ یہ لوگ کئی صحابہ کو عادل نہیں مانتے, بلکہ کئی صحابہ کو غیر فتی غیر مرتد غیر مدیشہ رد کر دیتے ہیں. کئی صحابہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس کا امام اور ابلیس کا ایمان برابر تھا. جاؤ کتاب سننا, جا کر عبداللہ بن عبد حنبل کی اٹھا کے دیکھ لو, صحیح سمے سے وہاں قول موجود ہے. عام لوگ فتوا لگاتے ہیں, مولوی خود جہاد میں نہیں جاتے, دوسروں کو مرواتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کے فضل ہے جس کو یہ بصیرت آ گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے, تو ہر ایک کا حق ہے. یہ صرف مولویوں کا ہی, مولویوں کا اتنا ہی آتا ہے باقی لوگوں کا. یہ لوگ بخاری مسلم کو اتنا بدنام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ صحیح ڈیزائن کے مطلب برآمد کرتی ہیں. علامہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری مسلم دوسری کتابوں یعنی ابو داؤد ترمذی کے ماجہ دو جلدیں کر دیں, سید صحیح حدیث الگ الگ کرنے کا اردو زبان میں ترجمہ آ چکا ہے, اور کہاں سے مل سکتا ہے؟ مولانا یا گوندلوی حافظہ اللہ نے ترمذی کا ترجمہ کر دیا ہے, وہ چھپ رہا ہے ان قریب آ جائے گا. اور ابو ابن ماجہ کا ترجمہ بھی ختم ہونے کو ہے, من ان کا پروگرام ہے, ان شاء اللہ وہ چاروں کا ترجمہ کر رہے ہیں. صدام حسین خون سے قرآن لکھا ہے, جائے جائے مجھے اس کا علم نہیں میرے بھائی, تو اس نے لکھا ہے نہیں. کیا حدیث 200 سال بعد لکھی ہوئی؟ انجی کہتے ہیں کہ وہ نفیس سے پہلے تھے. حدیث تو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے, اکتب یا عبداللہ فوالذی نفس محمد یدی ما یخرج منہ الا حق. اے عبداللہ بن عمر, میری جو بات سنتا اس کو لکھا کر, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری زبان سے جو ہے اس سے کوئی بات نہیں نکلتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں سن کر ایک صحابی اپنے ایک شاگرد حمام بن منبہ کو لکھوائی ہے, وہ صحیفہ حمام بن منبہ آج بھی ملتا ہے. اس لیے یہ جھوٹ ہے. صحابہ کی لکھوائی کتابیں حدیث کی ملتی ہیں, اور رسول اللہ کے دور میں حدیثیں لکھی گئی ہیں. بخاری وغیرہ کتاب العلم آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا, میں حدیث کی طرف توجہ نہیں نہ ہوتی ہے, دورہ ہی پڑھتا ہے, اس لیے کیا پتا ہے کہ حدیث لکھی کہ نہیں. خیر القادری کے کار وہ تو نہیں کر رہا, سنگا سارے ایسے نظر آ رہے ہیں. بھائی یہ مجھے کیا پتا کر رہے ہیں آپ, مجھ سے کچھ ہی مطلب فتوا اور اسلام میں فرق بتا دیں. بھائی فتوا تو یہ ہے کہ مسئلہ آ کر پوچھے تو اس کو بتا دیا جائے, کتاب اور سنت سے یہ فتح اللہ یہ سیکھ مل کلالا کا اللہ تعالیٰ تو مسئلہ یہ پوچھتے, اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوا دیتا ہے. فتوا کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ آ کر آپ سے پوچھے دین اسلام کا, تو آپ اس کو اگر آپ کے علم میں قرآن و سنت سے کوئی دلیل تو بتا دیں, اس کا نام فتوا ہے. اور اسلام تو پورا ایک قاعدہ ہے, دین عند اللہ الاسلام, قانون ہے, یہ ضابطہ ہے پورا زندگی کا. امام الحقہ کا نام نفا کیوں رکھا گیا؟ ان کا نام بھائی نعمان ہے, کیونکہ نکاح لڑکی کا نام ہے, انیس مرد کا نام ہے. میرے بھائی یہ ان کی اپنی کتاب ہے ایک تذکرہ اولیاء, اس کے اندر ایک قصہ لکھا ہوا کہ امام صاحب کے پاس ایک دفعہ اس عورتوں نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ اگر ایک مرد چار بیویاں کر سکتا ہے تو ایک بیوی چار مرد کیوں نہیں کر سکتی. امام صاحب کو جواب نہ آیا تو انیفا نام کی ان کی لڑکی تھی, ہم نے نہیں کہا, ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا نام روشن ہوگا تو میں جو ہے نا وہ بتا دیتی ہوں. پھر اس پر امام صاحب نے آگے پھر بتایا اس کو, بہرحال یہ ان کا قول ہے. میرا خیال تکلیف کرنا جائز نہیں کہ جب امام نماز پڑھاتا گھولے مجھے امام سجدہ کریں, امام کسی چلتا جی سے ثابت کریں. میرے بھائی وہ تکلیف نہیں ہے, انما جعل الامام علی تمام بھی اللہ اکبر فقط ضرور امام اس لیے بنایا جائے اس کی تعریف کی جائے جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کو تو حدیث سے ثابت ہے میرے بھائی, تو حدیث تو دلیل ہوتی ہے, تکلیف تو بغیر دلیل کے پیروی کا نام ہے. اور صاحب یہ جتنے تکلیف کرنے والے ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ تکلیف کہتا ہے قبول و قول غیر غیر حجت غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے نام ماننے کا نام تکلیف ہے. تو کتاب اور سنت کی جہاں دلیل موجود ہے وہ تو تکلیف ہے ہی نہیں. ویسے بھی نبی کی بات ماننا, عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا, قاضی کا گواہوں کو دیکھنا, یہ کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. نا ان کے مطلب نیا نام آ رہا ہے, تکلیف کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے. تکلیف ہوں گا غلطی کا نام ہے. شہید کی غیر جنازہ کے بارے میں بات فرمائیں میرے بھائیو, میرے علم کے مطابق یہ جائز اور درست تعویل ہے. اطلاق الشہداء کے بیان میں حدیث ایک موجود ہے عبداللہ بن قدار رضی اللہ عنہ سے, بہرحال تفصیل میں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھی ہے, وہاں دیکھ لیں. امام ابن حبان امام ہے یا ان کا امام تو ہے نا نہیں, ہمجیوں کے اس میں کوئی شک نہیں ہے. فقیر والے ضلع باہول نگر میں جو مناظرہ سورج فاتح والے اسماعیل کہتا ہے کہ ساتھ جس میں قاضی تشریف اور موجود ہے مناظرے کا واقعہ, بھائی ٹائم نہیں واقعہ بیان کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی مسجد میں بیٹھا ہوں. پچھلے ہفتے میں فقیر والی کیا دوبارہ وہاں جو ہماری حدیث مسجد ہے روڈ کے اوپر ہی ہے, وہاں ہم ٹھہرے کچھ دیر, انہوں نے مناظرہ کیوں کروایا تھا. میں نے پوچھا مناظرے کے بعد کیا حالت ہے, انہوں نے مسجد کا ایک علیحدہ حصہ دکھایا. پہلے پہلے ہمارے اہل حدیث اتنے سما جاتے ہیں, جب سے مناظرہ ہوا مسجد کے ساتھ اور حصہ ہمیں ساتھ نیا تعمیر کرنا پڑا ہے جہاں لوگ آج نماز پڑھتے ہیں. تو باقی اس کی کیسٹ موجود ہے, آپ دیکھ لیں. اگر اہل حدیث آ رہے ہوں تو پھر اہل حدیث وہاں بڑھتے نا کم ہوتے, اللہ کے فضل سے وہاں مسجد ہمیں کھلی کرنی پڑی ہے. کیسٹ اس کی آ گیا, یہ بڑے درجیت آپ کر رہے ہیں. بڑا سر بنے کا اپنا خطبہ جمعہ کا تصوف کا قائل اہل حدیث نہیں ہو سکتا. مولوی عبداللہ باب لکھا ہے میں نظیر سن بیل گئے اور ان کے تمام شیر میں کوئی تصوف اور بادل وجود اگر شہود کے قائل تھے اگر شاید اہل حدیث نے کو نکال کر اگر لالی اہل حدیث ہو تو ذرا اپنا میرے بھائیوں گاڑیوں پہ نہ آئے. مسئلہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پوچھنا تو حساب سے پوچھیں. اگر وہ تصوف کی طرف جاتے ہیں تو تصوف وہ نہیں, وہ سمجھتے وہ اصطلاح میں صرف فرق ہے. جو صوفیوں کا تصوف ہے اس کی طرف نہیں ہے وہ, اس پہ آپ اچھی طرح غور کریں. گاڑیاں دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے, ورنہ تو میرے بھائی زبان ہمارے دنوں میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس بات سے. شاید میرے شہید والے جس طرح بیٹھا گیا جیسے تو انہوں نے سیم بری جو بندی جو بند بنا نہیں تھا سید احمد کے وقت میں, بعد میں بنا ہے. تو سید احمد کی خود اپنی کتابوں میں تقلید کی نبی موجود ہے. اگر آپ نے تفصیل پڑھنی ہو تو اس کے لیے جانا شاہ عبد الجبار کھنڈیلوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے خاتمہ اختلاف, اس کو دیکھے. انہوں نے کئی دلائل ان کی کتابوں سے ذکر کیے ہیں, اور بھی کتابیں موجود ہیں. تو وہ تو تقلید کے خود خلاف تھے, جو مرنا تقلید سے نکلا وہ گھر اندھیری رہتا ہوا لذیذ ہو جاتا. وہ تو پھر ہم انجھے کی عمارت کو تسلیم کرتے تھے, پھر انجھے کی عمارت ہم اللہ کے فضل سے نہ کبھی تسلیم کیا نہ کریں گے اللہ کے فضل سے, کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ گمراہ لوگ ہیں. اے رضیس کلوانا ہے پیشوا والے نظیر حسین دیل دیئے ختم قرآن مجید ترابی میں ایک ختم نماز تعدد ہے, اور غیر قلعظیم واقعی شورہ لیا تعدد ترابی الگ الگ ایک ہی نماز ہے. تو میرے بھائیو ہم یہ ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء سے بھی اگر خطا ہو یا غلطی ہو تو ہم غلطی کے تو پیروکار ہی نہیں ہیں. ہم تو قرآن و حدیث کے دائی ہمارے اوپر اعتراض کرنا ہے, کوئی ایپ لکھ کے بھیجو حدیث لکھ کے بھیجو اس پہ اعتراض کرو ہم جواب دیں. ہمارا تو مذہب قرآن و حدیث ہے, علماء کے اقوال تو مذہب نہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارے علماء سے خطا نہیں ہوتی, تمہاری طرح اندھے نہیں ہیں کہ خطا کے پیچھے ہی کی طرح چلے جائیں. رسول اللہ عورتوں سے بیعت کس طرح لی تھی وہ میں نے اپنے درس کے دوران بتا دیا کس طرح بیعت لی, اور نہیں تو کتابیں باقی پڑھ لیں گے پھر نہیں کہنا کہ تفصیل ہے. اور مسئلہ چاہے فرقہ رہے غلطہ اتنا طریقہ نہ ہونے کا فرمایا میرے میں چتر فرقہ ہوں ایک ہی جنت ہوگا. مسئلہ چاہے فرقہ نہیں تو آپ جنتی, بھائی اللہ کے نبی نے جو وہ جو کہا تو اس میں جنتی ہونے کے لیے بتا دیا نا کہ ماں نالے گا صحابی, اور ایک حدیث ہے ماں نالے ہل یو ماں صحابی, میں اور آج کے دن جس پر میرے صحابہ ہیں تو ان میں کوئی انتی شاوی مال گئی سارے بات کی پیداوار ہے. اس وقت قرآن اور حدیث ہی تھا وہی ہم ماننے والے. اب ایک اور نے گاڑی لکھی اللہ اس کو ہدایت دے, چکر اب لالی ہے حدیث ہیں تو ہمیں منجال کس طرح ایک صحیح صحیح حدیث بیان کریں صداقت کا ثبوت دینا اور حدیث کی اچھا ساتھ سنن بھی کریں کیا لکھے. بہرحال میرے بھائیو حدیث عامر بلجار کی کئی موجود ہیں. رسول اللہ کا یہ ارشاد ہی سن کو بڑا دہ کی مسند احمد وغیرہ میں کہ ما حسدتکم الیہود ولا شیئن ما حسدتکم السلام والتامین, اور دہ کی وغیرہ صاحب یہ تسلیہ والا قولنا خلف الامام آمین, کہ امام کے آمین کہنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے یہودی تم سے چڑھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں چڑھتا. تو اگر آدمی کو دل میں کہتے ہیں تو چڑھنے کی کیا بات ہے, آپ اپنے عقیدے کی فکر کریں. اللہ کے نبی نے پیشین گوئی دے دی ہے کہ آمین بلجار سے چڑھنے والا کہ یہودی وجہ بھی ہوگا نا. چلو میں نے والے تو نہیں لگا دینے, تو یہ کتاب ہے میرے پاس علم الفقہ, یہ تمہارے وہ جو ہے نا عبدالشکور لکھنوی ہے اس کی کتاب ہے, اس نے آمین گلجار کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو اس سے جو ہے نا وہ آمین گلجار سے چڑھنے والا جاہل اور ضدی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے. حوالہ دیکھنے کے بعد میرے سے رابطہ کر لینا. تو میرے بھائی گاڑیوں کی طرف میں نے پہلے بھی کہا نہ آئے وغیرہ, اگر ٹائم ملا تو پھر ان شاء اللہ بیٹھے اندھی لوگ کہتے ہیں فقیر بھائی نے وہی مناظرے والی بات ہے, یہ میں نے بتا دیا. ملک اللہ بالپور کی طرف بال پڑے جن ایک سب نے لکھا کیا شاید مائی شیر ایسا آدمی ہو سکتا ہے. بھائی اگر ان کے علم میں یہ چیز نہیں کی انہوں نے کوئی بات کہہ دیا تو خطا ہے. ہم کب کہتے ہیں خطا کو بھی آپ تسلیم کریں, ہم تو کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں مجتہدین ہیں فقہاء ہیں اہل علم ہیں, اگر کوئی ان سے خطا ہو جاتی ہے لیکن اسی سے کوئی بخلا بتاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ غلطی معاف کرتا ہے. تمہاری طرح نہیں ہے کہ غلطی کے اوپر بھی نکاح توڑ دیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور میں کوئی ایک شادی بتا دیں کہ آپ پھر وہی گاڑی ہے پھر ایک شادی ایک اپنے اپنی زبان سے کہا میں لذیذ ہوں مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو جنت کو الفاظ وغیرہ پڑھ لیں. یہ کر رہی ہے بس, اور کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ بات سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی تصدیق نصیب فرمائے. تو میرے بھائیوں آئندہ بھی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ واقعی حق کے متلاشی ہیں تو پھر گاڑیاں لکھنے کی بجائے نا سیدھا سوال لکھا کریں. یہ کوئی شرافت کی بات نہیں ہے کہ بار بار کہ اگر آپ ایسے ہیں تو ویسے ہیں تو وغیرہ پھر ایسے ویسے تو ہم بھی بتا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی صراط مستقیم پر قائم رکھ کر گندی زبان سے محفوظ فرمائے.